اے میرے شہیدوں تم کو سلام،
تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان،
اے میرے شہیدوں تم کو سلام۔
الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا شہید علامہ آفتاب حیدر جعفری اور ان کے ساتھ جو ہمارے ایک اور بھائی شہید ہوئے، شاہد حسین مرزا یا شاہد علی مرزا، شاہد علی مرزا صاحب اور دیگر شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش لیجئے گا۔ پہلے غدیر کا ہی ذکر کریں گے تاکہ تاریخ کا حق ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد ان دو عظیم ملت کے عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ادنا سی محدود وقت ہے اس وقت میں کوشش کریں گے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، رسول آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق امر ربی سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، کل امر ربی نہیں ہے، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح، امر میں سے ایک امر ہے، من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح۔ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، اور ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح کا علم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ تھوڑا، اللہ نے تھوڑا سا علم دیا۔ اب بظاہر اس کا کوئی ربط مضمون سے ضرورت نہیں آ رہا، لیکن آپ دیکھیے بات کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں، تو بس یہ طے ہوا کہ روح کا تعلق ہے امر کے ساتھ۔ یہ روح کیا ہے؟ کہیں کہتے ہیں کہ انسان کی روح، کہیں کہتے ہیں حیوان کی روح، کہیں کسی چیز کو کہا جاتا ہے روح کائنات، کائنات کی بھی کوئی روح ہے۔ یہ جو حرکت دے رہی ہے ہمیں، یہ کیا چیز ہے؟ روح۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس کو مساوی کر لیا، بنا لیا، آدم مٹی کا پتلا جوڑ لیا، تو نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا۔ کس میں پھونکا؟ روح کو، جناب آدم کے پتلے میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑا وقت کم ہے اور میں انشاءاللہ کوئی مطلب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ روح کو آدم کے پتلے میں پھونکا گیا، اللہ نے نفخ تو فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکا، تو جو مٹی کے پتلے میں جان پڑی یہ روح کی وجہ سے پڑی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جناب آدم کے صلب میں قیامت تک آنے والے ہر انسان موجود ہے کہ نہیں ہے؟ سب جناب آدم کی اولاد ہے نا، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، ملید ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب جناب آدم کے صلب میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ فرعون کس کے صلب سے ہے، نمرود کس کے صلب سے ہے، شداد کس کے صلب سے ہے؟ بھائی حیوانوں سے بدتر صحیح، مگر ہے تو انسان کی اولاد نا، اولاد تو انسانوں کی، یزید کس کی نسل سے ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ جب وہاں ارشاد ہوا نفخ تو فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، اپنی روح پھونکی تو اس میں جان پڑی، اب یہ روح ہم میں حرکت کر رہی ہے، ہم ہی لوگ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ اس کی روح بڑی بدرو ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بڑی ناپاک روح ہے، بڑی بدرو ہے، اس میں نامعلوم یزید کی روح گھس گئی، اس میں نامعلوم فرعون کی روح گھس گئی ہے، اس میں نامعلوم نمرود کی روح گھس گئی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ روح تو کچھ اور ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ نفخ تو فیہ من روحی، روح تو اللہ نے اپنی بھوکی ہے، پھر یہ سب کیا ہے، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو بس یاد رکھیے، جب منزلت اور مقام دینا ہو پروردگار کو، بہت بڑا اور اعلیٰ منصب دینا ہو، تو نسبت اپنی طرف پلٹاتا ہے، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ بھی سمجھا دیتے ہیں، بالکل دو تین منٹ میں سمجھا دیتے ہیں بات کو، اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت شجرا ہوئی اس میں سب نے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھے، ارشاد ہوا کہ جو سب سے اوپر جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے،
اب مجھے بتائیے کہ اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا جسم و جسمانیات، لیکن کوئی ہاتھ ایسا ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے؟ ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو مطلب کوئی ہاتھ ایسا ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ اے رسول جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو آپ نے تھوڑی ماری، اللہ مار رہا تھا، بھائی ماری تو رسول نے ہے، مگر فعل اتنا پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے پلٹا دیا کہ یہ میرا فعل ہے، میں کر رہا ہوں۔ اور آگے چلیے، الم، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، الم یجد کا یتیما فآوى ووجد کا ضالا فہدى ووجد کا عائلا فأغنى، اے حبیب آپ کو یتیم پایا تو کیا آغوش نہیں دی؟ ارے بھائی یہ کس کی آغوش ہے جسے اللہ اپنی آغوش دے رہا پتا رہا ہے؟ یہ کس کا آنگن ہے جسے اللہ اپنا آنگن بتا رہا ہے؟ بیت اللہ دنیا میں جتنی بھی، بھائی اس کو ذرا ٹھیک کر لو، کیا مصیبت ہو گئی ہے، جتنے بھی گھر ہیں دنیا میں سب اللہ کے گھر ہیں کہ نہیں؟ بیت اللہ، اللہ وہاں رہتا تو نہیں، مگر پاک جگہ اتنی ہے کہ نسبت دے دی کہ یہ میرا گھر ہے، حالانکہ اللہ تو وہاں نہیں رہتا، مگر بیت اللہ کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ۔ اب اس کی نسبت سے تشبیہ کی بنا پر دنیا میں جہاں بھی مسجد بنے گی اسے کہا جائے گا اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تو وہاں نہیں رہتا، وہ تو جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، وہ مکان میں محدود نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ اب آئیے، تو بس کسی کی آغوش ہے، کسی کا آنگن ہے، کسی کی پناہ ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے کہ میں نے پناہ دی۔ کوئی مال ایسا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا مالی طور پر تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا، کیا ہم نے آپ کو مال نہیں دیا؟ آخر یہ کس کا مال ہے پورے معاشرے عرب میں کہ جسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے؟ کس کا مال ہے؟ جناب خدیجہ مال ہے نا، اسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے، اس سے زیادہ پاک و طاہر مال کوئی نہ تھا۔ بس یہ جو روح کی بات ہے تو اس مقام و منزلت پر پہنچا دیا پروردگار نے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، میرے اوامر میں سے ایک امر ہے روح، جو اس امر کو میں نے اس میں پھونکا، اس میں جان پڑ گئی۔ اب یہ جیسی زندگی گزارے گا اس کی روح کو ویسے ہی نسبت دیتا چلا جائے گا انسان۔ اگر کوئی یزید جیسے کام کرے گا تو کہیں گے یزید کی روح اس میں گھس گئی، یزید کی روح اس میں گھس گئی۔ بس امر اوپر ہے، بالا تر ہے، روح نیچے۔ امر میں سے ایک امر کا نام ہے روح، ایک امر کا۔ یہ امر کیا ہے کہ جو شب قدر میں نازل ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں ملائکہ بھی اور روح بھی، اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی ہو مسلمان شب قدر میں اعمال کر رہا ہے اپنے اپنے طور پہ کہ جہاں بھی ہوں مجھے میرا حصہ ملے گا، مانگ رہا ہے، ہر امر آئے گا۔ یہ امر کیا چیز ہے؟ امر کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے امر کی تعریف بتائی، ایک مقام پہ نہیں، کئی جگہ پہ۔ میں سورہ یاسین سے نقل کر رہا ہوں آیت، انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون۔ پس امر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو گئے، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو گئے۔ ارادہ ربی کا نام ہے امر، اللہ کا نہیں، اضافت ہے، اضافت، امر الہی یعنی اللہ کا امر، امرہو یعنی اللہ الگ ہے، امر الگ ہے۔ امر کیا چیز ہے؟ بتایا کہ روح اس کے تابع ہے۔ اب میں وہ لمبی پوری روایت نہیں پڑھتا، اشارہ دوں گا، آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ 10 طاقتور چیزیں کون سی ہیں؟ پتھر، لوہا، آگ، پانی، بادل، ہوا، وہ فرشتہ جو اسے لے کے چل رہا ہے، اس فرشتے پہ ملک الموت، ملک الموت پہ موت، ملک الموت پہ جو حاکم ہے وہ کیا چیز ہے؟ موت، اسے بھی آ جائے گی، موت پر حاکم ہے امر ربی۔ یہ دوسرے امام کی روایت کا میں نے خلاصہ آپ کو ایک جملے میں بتا دیا، لمبی روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امر ربی، امر ربی حاکم ہے۔ ان 10 چیزوں میں معصوم نے کہیں اپنا ذکر نہیں کیا، دس جو طاقتور چیزیں، ان میں آخری طاقتور چیز کیا ہے؟ امر.
مولا آپ کا ذکر نہیں، رسول کا ذکر نہیں، کیا آپ ان دس طاقتور چیزوں میں نہیں ہیں، اشیاء میں نہیں ہیں؟
امر ربی حاکم ہے، رب نہیں، طاقتور اشیاء. اگر وہ زیادہ پوچھتا معصوم زیادہ بتاتے، کہ وہ دس طاقتور چیزیں. کیوں؟ امر ہے ارادہ ربی کا نام، رب نہیں ہے، ارادہ ربی کا نام امر ہے. اب یہ فرض کر لیجئے کہ جہاں بھی یہ ارادہ ربی آ جائے، جہاں بھی یہ ارادہ ربی آ جائے، امر آ جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا، جس کی نہیں سمجھ میں آیا، آج وہ یہ سمجھ لے کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم وقت، خلیفہ وقت، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور صاحبان امر کی، یعنی جہاں امر ہے ان کی اطاعت کرنا. کیونکہ مسلمانوں نے امر کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس لیے اولی الامر بھی سمجھ میں نہیں آیا. جلدی جلدی مطلب کو بیان کروں گا آپ کے سامنے. امر کو سمجھ لیا جاتا تو اولی الامر کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوتی. اچھا بھائی آپ بتا دیجئے اولی الامر کون ہے، ہم سے سوال کر لیا جائے کہ اولی الامر کون ہے، صاحبان امر کون ہیں؟ تو بھائی یہ تو طے ہے نا، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ شب قدر میں امر آتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے ہیں. تو بھائی کہاں آتے ہیں؟ مکے میں آتے ہیں. تو ہم یہاں شب قدر کیوں مناتے؟ کوشش کرتے ہیں مکے جائیں، جیسے حج مکے میں ہی ہوتا ہے، اور کوئی تو نہیں کر سکتے. تو اگر مکے میں نازل ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں نازل ہوتا ہے، تو بھائی سب وہاں جاتے. اگر مدینے میں نازل ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے، عرفات میں نازل ہوتا ہے وہاں چلے جاتے، منا میں، مزدلفہ میں، کہیں نہیں. بس یہ کہ ہر امر کہیں بھی نازل ہو، جہاں بھی مسلمان ہے اسے اس کا حصہ ملے گا، ہر انسان کو اس کا حصہ ملے گا. تو بھائی جب یہ امر نازل ہو رہا ہے تو اتنا سوال تو کیجئے نا کہ کہاں نازل ہو رہا ہے. امر کے مفہوم نہ سمجھے تو اولی الامر سمجھ میں نہیں آیا. اولی الامر کی اطاعت کا حکم رسول کے زمانے تک تو نہیں ہے نا، قیامت تک اولی الامر کے اطاعت کا حکم ہے. تو بس جب قیامت تک امر نازل ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اولی الامر ہوگا جہاں پر یہ سارے امر نازل ہو رہے ہیں. امر کے تو قائل ہو گئے، اولی الامر کے قائل نہیں ہو رہے، کہ اولی الامر کی اطاعت بھی قیامت تک ہے، امر بھی قیامت تک آئے گا. امر کا وجود بتا رہا ہے کہ ایک اولی الامر موجود ہے، اسے ہونا چاہیے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آئیے آگے بڑھائیں، بس یاد آئیے. آئیے بس مطلب کی طرف آپ کو لے کر آ جائیں. بس یہ طے ہو گیا کہ اولی الامر وہ ہے جس کے پاس یہ ارادہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام مثال دیتے ہیں قرآن مجید سے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہ جائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امر تھا نا، جتنا امر تھا اتنا کام کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بِإِذْنِ رَبِّي، اللہ کے حکم سے قُمْ بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے بات کر رہے ہیں جناب عیسیٰ، تاثیر دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے اللہ. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہوا. اسی طرح جتنا امر دیا اتنا کام، جناب سلیمان کے پاس کتنا امر تھا، جہاں تک تھا وہاں تک کام کرتے رہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ، جتنے بھی انبیاء ہیں، جناب ابراہیم، سب کے پاس یہ معجزات کیا ہیں؟ ہمارے لیے معجزہ ہے نا، سمجھانے کے لیے بتایا اللہ نے کہ ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا. یہی وہ امر ہے کہ جس کے پاس جتنا آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کل امر جس کے پاس ہوگا اس کا منصب کیا ہے؟ اب آئیے وہ آیت، وہ بھی آپ سارا سال سنتے ہیں، آج مجھ سے بھی سن لیجئے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس انما کے ساتھ آیت ہے. بس تمہارا مولا صرف اللہ ہے، تمہارا مولا صرف رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکات ادا کی، یہاں اللہ نے تین مولائیت کے منصب بیان کیے، تین، تیسرے کا نام نہیں لیا، نہیں لیا نا، کیوں لے تھا نام؟ پروردگار، کیونکہ قیامت تک کتاب کو محفوظ رکھنا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ عقب سے، کہیں سے باطل اس میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد جو حالات پیش آئے، حدیثوں کا جو حشر کیا گیا، اب مجھے بتائیے اگر اہل بیت کے، معصومین کے اور مولا کے نام آ جاتے تو کیا قرآن کی آیات محفوظ رہ سکتی تھی؟ کہاں چھوڑتے لوگ آیات کو، تبدیلی کرتے یا نہ کرتے، بدل دیا جاتا۔ لہذا اللہ نے صفات بتائیں کہ اہل معرفت صفات پڑھتے جائیں گے، شخصیتیں سامنے آتی چلی جائیں گے۔ یا علی، بس اب پتہ چلا کہ تلاش کرو للمر کے لیے ان ہستیوں کو جن کے پاس یہ اختیارات ہوں۔ اختیارات کے بغیر کبھی نائب نہیں بنتا، اختیارات کے بغیر کبھی منصب الہی پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب جو مولائیت کا منصب ہے اللہ کا، وہ منصب ہبا ہوا کسے؟ رسول خدا کو۔ اے رسول، آیت کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آیت تطہیر کو بھی بیچ میں چھپا کے رکھا، نام آتے تو ادھر ادھر کر دیے جاتے، تحریف ہو جاتی، تورات زبور انجیل کی طرح قرآن مجید کے بعد بھی پھر ایک اور کتاب چاہیے ہوتی، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعد میں حدیثوں میں تحریفات کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ لہذا یہ حکمت الہی کے چھپا چھپا کے رکھا گیا تاکہ مفہوم بدل سکتے ہیں، آیت تو نہیں بدل سکتے نا، مفہوم بدل دیں گے، معنی بدل دیں گے، تشریح اپنی مرضی کی کر لیں گے، تفسیر اپنی مرضی کی کر لیں گے، آیت تو نہیں بدلی جا سکتی۔ بس صفات تلاش کرو کہ یہ صفات کہاں ہیں مولائیت کی، کون سی مولائیت؟ جیسے اللہ کی ربوبیت کا سب نے اقرار کیا، عالم ارواح میں الستو بربکم، سب نے لبیک کہا کہ پروردگار تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا، تو ہمارا خالق۔ بس یہ غدیر خم کا میدان کیا ہے؟ 124,000 حجاج کرام نہیں، ان کے اسلاب میں قیامت تک آنے والے جتنی بھی ارواح، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے اقرار لے رہا ہے خدا کا رسول اور اعلان کر رہا ہے کہ یہ مثال، ولایت علی کے اعلان کی مثال، بالکل آدم کے سجدے کی مثال ہے۔ جس نے انکار کیا آدم کے سجدے سے، شیطان کے گروہ میں شامل ہوا، جس نے اقرار کیا اللہ کی عبودیت میں شامل ہوا۔ بس غدیر خم کا میدان اسی لیے سجایا گیا تھا، سب اللہ اللہ کر رہے تھے، سب نمازیں پڑھ رہے تھے، سب نے جہاد کیا، سب نے حج کیا، سب نے زکاة دے دی، اندر کیا چھپا ہوا ہے اسے نکالنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، حبیب مسجد میں نہیں، عرفات میں نہیں، مزدلفہ میں نہیں، منا میں نہیں، میدان سجاؤ۔ میدان عرفات میں کہا جا سکتا تھا، میں تو تھکا ہوا تھا رات بھر سفر کر کے، آدم مجھے کیا بتا، ابھی تازہ تازہ کچھ حاجی آئے ہوں گے تو پوچھ لیجئے، ماں کوئی لوٹا لے کے پھر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاس لے کے پھر رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پینا ڈھونڈ رہا ہے، بھائی یہی ہو رہا ہوتا ہے وہاں۔ کہتا مجھے کیا پتا بھائی، وہ خود میں نے تو سنا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو نیند میں پڑا تھا، دعائے عرفات ہو رہی تھی، کہا بھائی میں کیا کروں، جاگا ہوا تھا، دو دن میں تو سو گیا۔ اس لیے رسول نے وہاں اعلان نہیں کیا، نہیں کیا، تھکا ہوا مجمع ہے، کہہ سکتا ہے تھکا ہوا تھا، مزدلفہ میں نہیں کیا اعلان، ساری رات وہاں رہے، کر دیتے اعلان ولایت، خطبہ دیا عرفات میں، مگر اعلان ولایت نہیں کیا تھا مزدلفہ میں۔ کیوں؟ ارے اب تو دو راتیں ہو گئیں، اتنا 9 میل پیدل بھی چل کر آئے، ارے بھائی ہم تو سو رہے تھے، ہم نے تو سنا نہیں، ہاں کچھ آواز آئی مگر نیند میں تھا، اور پھر منا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. منا میں تو جو بھگدڑ مچی ہوتی ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے شیطان پہ, یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شیطان ان پہ پتھراؤ کر رہا ہوتا ہے. وہ پہلی حج کھا جاتا ہے ان کا, کرنے سے پہلی حج کھا جاتا ہے ان کا. وہ لڑائی دنگے جب احرام میں ہو رہے ہوتے ہیں, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ خدا کرے جو جائے اپنا حج بچا کے لیا ہے, بڑی بات ہے. ورنہ منا میں پہنچنے کے بعد جو حج ہوتا ہے وہاں کون خطبہ سن رہا ہے, وہاں کون حج کا خطبہ سنے گا. رسول کوئی قربانی میں تھا, میں دمبا ڈھونڈ رہا تھا, میں بکرا ڈھونڈ رہا تھا, میری تو حالت ہی عجیب تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. انتظار کیا طواف کے دوران بھی نہیں, مقام ابراہیم نہیں, مسجد الحرام نہیں. پہلے تم سکون سے حج کر لو, پہلے فارغ ہو جاؤ. جب فارغ ہو گئے تو اب گھر جانے کی جلدی سب کو ہے نا, اور سب کا ٹائم فکس ہے. اس زمانے میں بھی یہ نہ سمجھے گا, جیسے آپ ریٹرن ٹکٹ لے کر جاتے ہیں نا, ایسے وہاں بھی پتا تھا. ہر شہر یمن والے کو بھی معلوم تھا کہ میرے حاجی کس دن پہنچیں گے واپس, سب کو معلوم ہے. اتنے وہ بھی راستہ جانتے تھے, اور اس زمانے میں بھی اتنی ترقی تھی ان کے علوم کی, سب کو معلوم تھا. اب ایسے وقت میں غدیر خم میں اس وقت کا چوک تھا, جنکشن تھا اس وقت کا, اب نہیں, اس وقت سب حاجیوں کو وہاں جمع ہو کر جانا ہے. اب ایسے موقع جب حاجی انتظار کر رہا ہے کہ گھر پہنچوں, ہار پھول مٹھائی مبارک بادیں دعوتیں اور بعض جگہ ڈھول تماشا بھی لے کے جاتے ہیں نا, بھائی حاجی صاحب آئے, حاجی کا استقبال کرو, یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ اب رسول نے روکا, یہاں رک جاؤ, بلا لیا, تفصیل میں نہیں جاتا, آپ سنتے رہتے ہیں. سب کو آگے والے پیچھے والے سب جمع کر لیے, بٹھا لو, اور کوئی فرش بھی نہیں بچھایا. کیوں؟ تاکہ کسی کو نیند نہ آ جائے. کنکر چبھ رہے ہیں, کانٹے چبھ رہے ہیں, تاکہ بے چین رہے کہ کہیں جو کہیں جلدی کہنا ہے, جلدی کہہ ڈالیں جو کہنا ہے. جب اس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں تو اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی تھی, میں سو گیا تھا. اور پھر رسول جانتے تھے کہ حدیثوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا, کیونکہ ہر حدیث کوئی مدینے میں, کوئی مسجد میں, کوئی باہر, کوئی میدان میں چند لوگ ہوتے تھے راوی, لہذا کہیں نام بدلا, کہیں گھٹا دیا, کہیں بڑھا دیا, کہیں اضافہ کر دیا, کہیں کمی کر دی, کہیں بالکل ہی اڑا دی, کہ ہے ہی نہیں, ہوا کہ نہیں ہوا. لہذا رسول چاہتے تھے کہ اس حدیث کے راوی اتنے ہوں, اتنے ہوں, علی کو مانے نہ مانے اعلان غدیر خم کا انکار نہیں کر سکیں گے. گواہ بنائے رسول نے 124,000 گواہ, ان گواہوں میں اعلان کیا, اور صرف یوں ہی نہیں جانے دیا کہ بس یہ کہہ دیا او من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, نہیں, خیمہ لگاؤ, جتنے بھی ہو مبارک باد دو. یہ 124,000 آدمی کا ایک گھنٹے میں دے دیں گے مبارک باد, دو گھنٹے میں دے دیں گے, 3 سے 5 دن مجمع رکا رہا علی کو مبارک باد دینے کے لیے. پہلے اعلان کیا تھا النبی اولا بالمومنین علی انفسہم, کہہ کر اعلان کر دیا تھا کہ پہلے یہ تو سمجھو کہ میں کیسا مولا ہوں, میں ایسا مولا ہوں کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں. جب یہ قرار لیا پھر اعلان کیا جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا. مرضی جیسے چاہو مولا کے معنی نکالتے رہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں تو یہ جانتا ہوں پہلے قرآن کی آیت پڑھی تھی النبی اولا بالمومنین علی انفسہم, بتاؤ کیا مجھے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں؟ سب نے قرار کیا ہاں. اب کہا من کنتم مولا, جس کا میں مولا, یعنی جس کے نفسوں پر جو اقرار کر رہا ہے کہ مجھے حق تصرف ہے, ہر اس کے نفس پر علی کو حق تصرف ہے. کیسا حق تصرف؟ یہ کیا ولایت ہے؟ یہ وہ ولایت ہے کہ اگر ولی کہہ دے طلاق تو طلاق. نہیں پہنچے آپ, میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, ابھی پہنچا دیتا ہوں. اس لیے جو مولا کے معنی کو جانتا تھا, جب یہ پیغام پہنچا کہ علی نے کہا ہے کہ میں وہ حق استعمال کروں گا مولایت کا جو رسول نے دیا ہے, تو جو سمجھتا تھا مولا کے معنی, میدان چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ اگر علی نے کہہ دیا طلاق تو ہو گئی طلاق. یہ ہے ولایت. بس اس وقت جس نے انکار کیا کیا مطلب؟ 1,24,000 میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اقرار بھی تو دل سے نہیں تھا۔ جیسے فتح مکہ کا کلمہ تھا، ایسے غدیر خم کا اقرار بھی تھا۔ اکثریت کا سمجھ میں آ گیا؟ لہذا جس نے وہاں لبیک کہی، آج تک اسی ولایت علی پہ لبیک کہتے ہوئے جان دے رہا ہے۔ میں آ گیا اپنے مضمون کی طرح، کیا جرم ہے آپ کا اور میرا؟ کیا جرم ہے؟ اس لیے کہ ہم ان اسلاب میں منتقل ہوتے چلے آئے، جب وہاں اعلان ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا لبیک، ہم نے کہا تھا ہمارا مولا ہے علی۔ تو میرے بھائی، جب اسی وقت دشمنی شروع ہو گئی، جب اسی وقت جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا کیا گیا، مقداد کے ساتھ کیا کیا گیا، میس امیت امار کے ساتھ کیا کیا گیا، ہمارے یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا، سب آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، یہ سوال کرنا کہ کب تک ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی شیعہ کو ایسا سوال کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کب نہیں ہوا، کب نہیں ہوا؟ غدیر خم کا اعلان بجلی بن کر گرا تھا، 18 غدیر کو اعلان ہوا ہے، اور وصال کب ہوا؟ 28 سفر کو، ایسے ہی ہے نا، 2 مہینے اور 8 2 مہینے 10 دن بعد۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ کوئی پرانا اعلان نہیں تھا، سب سے آخری بات ہی یہی کی ہے رسول نے۔ کیا کیا گیا آل رسول کے ساتھ؟ کیا کیا دختر رسول کے ساتھ؟ دروازہ جلایا گیا کہ نہیں جلایا گیا؟ 95 دن یا 75 دن ہی تو حیات رہی نا، آپ یعنی حیات ظاہری رہی معصومہ کونین کی۔ تو بابا، یہ جھگڑا وہاں کا جھگڑا ہے، لیکن ہاں ایک بات ہم جانتے ہیں، ایک بات ہم جانتے ہیں، اس لیے غدیر خم کا اعلان کھل کے کرتے ہیں، اس لیے میدان سجاتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک فرق ہے تشیعوں میں اور باقی دنیا کے جتنے بھی حضرات ہیں، مذاہب کہہ لیجیے، ہندو ہوں کا بھی، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، مگر ایک یاد رکھے، میدان، اس وقت بھی ہم میدان والے تھے، ہم کبھی پہاڑوں غاروں میں نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے۔ میدان بدر بھی ہمارا ہے، میدان غدیر بھی ہمارا ہے، میدان کربلا بھی ہمارا ہے۔
لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین۔
جو کل پہاڑوں غاروں میں تھے، آج بھی وہی تلاش کرو۔ ہم ہمیشہ میدانوں کے لوگ ہیں، اسی لیے نقصان ہمارا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم چھپ کر مارتے نہیں عورتوں بچوں کو، ہم چھپ کر دھماکے نہیں کرتے بے گناہ لوگوں پر، ہم میدان کے لوگ ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تم نے دیکھا، ہم نے عصر عاشور کے میدان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، عاشور کے دن پوری دنیا گواہ ہے کہ نہیں، بلاسٹ ہوا، میدان والے میدان میں کھڑے رہے، چہلم پہ بلاسٹ ہوا، میدان والے میدان میں کھڑے رہے۔ لہذا یہ تمہارا فخر ہے، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اتنی قتل و غارت گری کے باوجود میدان میں ملیں گے، چھپے ہوئے نہیں ملیں گے۔
شہادت، شہادت،
شہادت،
شہادت، شہادت،
شہادت،
تو آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے نا لوگ، کتنے قیمتی قیمتی افراد ہمارے چلے گئے، وہ میرا بھائی آفتاب جعفری ہو یا میرا بھائی شاہد علی مرزا ہو، ان میں کوئی کم قیمت تو نہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم قیمت اور زیادہ قیمت نہیں ہے نا؟ سبت جعفر بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا میرا بھائی کوئی غریب آدمی شہید کر دیا جائے، عباس ٹاؤن میں یا قصبہ میں یا اورنگی میں یا کسی بھی جگہ پہ، کہیں بھی شہید کر دیا جائے، اتنے قیمتی ہے نا۔ مگر بہرحال اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں، پہلے ایک دو بار کہا بھی ہے، میں نے عرض بھی کیا ہے، بہت سارے لوگ نہیں تھے وہ سن لیں، گدی صاحب کتنے قیمتی قیمتی آدمی چلے گئے، ہمارے بینک افسران، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئر۔ خدا کے بندو، یہ تو تمہارے فخر کی بات ہے نا، فخر کی بات ہے، کیوں؟ سنو، جتنا قیمتی مال بچانا ہو
اتنی ہی قیمتی قربانی دی جاتی ہے۔ حسین کو اپنے نانا کا دین بچانا تھا تو حسین سے زیادہ قیمتی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔
حسین نے جتنی قیمتی قربانیاں دی ہیں تمہارے پاس، عباس سے قیمتی تھا تمہارا بھائی، تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا، تمہارا والد تھا؟ علی اکبر سے زیادہ قیمتی تھا تمہارا بیٹا اور نہ محمد سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے وعدہ کیا تھا سب کچھ لٹاؤں گا، تیرے دین کو تیری شریعت کو مٹنے نہیں دوں گا۔ بس حسین کا وعدہ تھا اللہ اور رسول کے ساتھ، اس لیے کائنات کی سب سے قیمتی قربانیاں دی۔ اے حسین، ہمارا وعدہ ہے تیرے ساتھ، جتنی قیمتی چیزیں ہیں سب دے دیں گے، تیری محبت کو نہیں دیں گے۔
سب دے دیں گے،
اس میں کیسا گھبرانا، اس سے بڑی کوئی مثال لا سکتا ہوں؟ سب کچھ تو دے دیا زینب نے کربلا میں، یہاں تک کہ اپنے سر کی چادر بھی تو دے دی، اور کتنی قیمتی قربانیاں۔ تو اس لیے تسلی دینا چاہتا ہوں، آفتاب جعفری کے وہ رسا ہوں یا شاہد علی مرزا کے وہ رسا، ایک سال بعد اتنا بڑی تعداد میں جو لوگ خراج عقیدت پیش کرنے اپنے شہیدوں کا جمع ہوئے، تو کیوں، کتنی عزت ہے۔ جانتے ہو عزاداری حسین کو شروع ہونے میں واقعہ کربلا کے بعد 300 سال لگے، 61 ہجری میں یہ سانحہ ہوا اور پہلی بار آزادی کے ساتھ عزاداری ہوئی ہجری 357 میں۔ 3 صدیوں تک شیعہ تہخانوں میں مجلسیں کرتے تھے، خود ائمہ طاہرین کا زمانہ، سردابوں میں ذکر ہوتا تھا، ائمہ طاہرین کے زمانے میں سرداب میں تہخانے میں ذکر ہوتا تھا۔ اتنا عرصہ لگا کہ نہیں لگا، لگا نا واقعی کربلا کا اثر ظاہر ہونے میں، تو پھر کیسا گھبرانا ہے، کس چیز سے گھبرانا؟ آپ تو اس شہید کا سوئم بھی آپ نے دیکھا، ان دونوں شہیدوں کا سوئم بھی دیکھا، جنازہ بھی دیکھا، چہلم بھی دیکھا، برسی بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ الحمدللہ، کیونکہ حسین کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، کیونکہ ولایت علی پر قربان ہو رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ ان کا ذکر کرنے والے نہیں، یہ اللہ کا وعدہ حسین کے ساتھ اور حسین کا وعدہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کہ میرے نام پر جہاں جب کوئی مارا جائے گا اسے مرنے نہیں دے گا حسین، اسے مرنے نہیں دے گا حسین۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا مجھے، کتنے پسماندگان ہیں مجھے نہیں معلوم، بیوہ ہیں، دونوں شہیدوں کے گھروں میں بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں سب کی تفصیل نہیں جانتا، مگر میں جانتا ہوں کہ خاندان والوں کو ان سے اور انہیں خاندان والوں سے کتنی محبت ہوگی، اور پھر ان دونوں کا آپس میں جو محبت کا رشتہ تھا، مجھے یہی بتایا گیا، اور آپ میں سے بھی اکثر جانتے کہ ساتھ ہی جاتے تھے، ساتھ ہی آتے تھے، شاید کوئی روح کا رشتہ تھا کہ ساتھ ہی اپنے مولا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں بھی یہ دونوں شہید گئے، ہمارا ہر شہید۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے والی قومیں تھوڑی مقابلہ کرتی ہیں، بابا ہم میدان کے لوگ ہیں، کیا کر لیا 33 سال میں ہمارا، 1400 سال میں کیا کر لیا، پوری آبادیاں جلا دی گئیں، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، ہم مٹ گئے۔ میں مر سکتا ہوں، ہم نہیں مر سکتے، اس جملے کی حقیقت کو سمجھ لیجئے گا، میں مر سکتا ہوں، مجھے مارا جا سکتا ہے، ہمیں نہیں، میں حسن ظفر ہوں، اور ہم حسینیت ہیں، ہم حسینیت ہیں۔ اگر اس قتل و غارت گری کے بعد ذکر حسین کا سلسلہ کم ہو گیا ہے تو دشمن جیت گیا، جیت گیا، ہم اعلان کرتے تم جیت گئے اگر ذکر کم ہو گیا ہے، اور اگر ذکر بڑھ گیا ان شہدا کے بعد، ارے یہاں تو ہمارا ہر شہید مجلسیں لے کر آتا ہے، آفتاب جعفری کی مجلس اس کے گھر والوں نے تھوڑی کی تھی، دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں سب جگہ مجلس، ان شہدا نے تو 365 دن ہمیں عزاداری دے دی بھائی، تو اب اگر عزاداری بڑھ رہی ہے تو کون جیتا؟ بس پتہ چلا کل بھی کربلا والے جیتے تھے، آج بھی کربلا والے جیتے، وہ بھی شہید ہو کر فاتح تھے، ہم بھی شہید ہو کر فاتح۔
یاد رکھو عزادارو ایام عزا قریب آ رہے ہیں، ایک مٹھی بھر گرو، چھوٹا سا گرو، سب نے، سب حسین کے چاہنے والے ہیں پاکستان میں، یاد رکھنا، پاکستان کی اکثریت شیعہ ہو سنی ہو کسی مکتب سے ہو، کسی کو امام حسین سے نفرت نہیں ہے، کسی کو مولا کائنات کے نام سے نفرت نہیں ہے، ایک مٹھی بھر گرو، جیسے شروع ہو گیا نا محرم آنے سے پہلے فتنہ پرور ڈالروں پہ پلنے والے لوگ یہ فتنے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ محرم تک فضا کو ٹینشن کریٹ کر دیا جائے، سمجھ گیا؟ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، آپ کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ کوئی ایسی حرکت کرے اور پورے شہر میں فساد پھیلے، نہیں، ہمیں استعمال نہیں ہونا، ہمیں دشمن کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا، کیوں؟ ہمیں 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنا ہے، ہر سازش کا ہاتھ کاٹنا ہے، یاد رکھیے۔ میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں، ہم تو 2-3 تھے، علماء اہل سنت کی تعداد درجنوں میں تھی، ابھی پریس کلب پہ آپ کو خبریں پہنچ جائیں گی کہ جو انہیں پروگرام کیا ہے محرم سے پہلے اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیوا میں نے کہا ہم ایسے ہی گھبراتے ہیں، ارے سب حسین کے چاہنے والے دنیا میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیسا گھبرانا، ثابت قدم رہنا ہے، جیسے اب تک حوصلوں سے گزارا ہے، بے فکر ہو جاؤ، محرم کی فکر نہ کیا کرو، محرم تمہارا میرا نہیں ہے، یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے حسین سے، فذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں گا۔ اور کہا حسین نے، بس 2-4-5 منٹ ہیں میرے پاس، لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اے نانا کے دین، اے اللہ کے دین، اگر نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر لو۔ پھر وہی زمانہ، پھر وہی وقت آ گیا ہے، شام پر ثانیہ زہرہ کے روزے کی بے حرمتی بتا رہی ہے کہ کربلا کی آگ اب تک دلوں میں روشن ہے یزیدیوں کے، اب تک وہ جو شکست دی ہے ثانیہ زہرہ نے کربلا کے واقعے میں ان کو، اور پوری دنیا میں ان کی منافقت، ان کی حیوانیت کا پردہ چاک کیا تھا، آج تک یزیدیت وہ زخم چاٹ رہی ہے، اور جنہیں کل یقین نہیں آیا انہیں آج پتہ چل گیا ہوگا کہ جو آج روزوں کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، جو آج صحابہ کرام کی لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں قبروں سے نکال نکال کر، پتہ چل گیا نا کہ یہ تو صرف ایک ڈھال ہے سامنے صحابہ کا نام، اصل چہرے کیا ہے، یہ خدا ہوا جنت البقیع رو رو کر بیان کر رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ماتم کرنے کے لیے اپنے بھائی حسین کا تو حکم دیا تھا کہ اس پہ سیاہ پرچم نصب کر دو، نصب کر دو سیاہ پرچم، میرے بھائی نے ابھی چند جملے، علمدار غازی حسین، علمدار حسینی اور اس جنگ کے فاتح غازی کے بارے، غازی کی شان میں چند جملے کیے، بس میں چاہتا ہوں کہ چند جملے، بس صرف چند جملے اس جوان کے لیے عرض کر دوں جس جوان کی زیارت حسین بھی کرتا تھا، بس یہی تعریف کافی ہے ایک جملے میں علی اکبر کی۔ جتنے پسماندگان میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں شہید آفتاب جعفری کی اور شہید شاہد علی مرزا کی، ان سب کی تسلی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت حسین تھا تمہارا یہ شہید ہونے والا تمہارے لیے، مگر ایسا نہیں تھا جیسا حسین کے لیے اس کا علی اکبر تھا، جس علی اکبر کی زیارت حسین کرتا ہو۔ جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو میرے لال علی اکبر میں تیرے چہرے کی طرف دیکھ، میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا نا، وقت ہے، بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب علی اکبر ماں سے اجازت کے لیے خیمے میں آئے تھے نا اجازت لینے کے لیے، تو بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا تھا، بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس تھپی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت لے، یہ پہلا منظر ہے، یہ پہلا منظر، کتنی مطمئن ہے جناب ام لیلہ، اور پوری رات اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہیں، علی اکبر مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، کل سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہو جانا، یہ ہے جناب ام لیلہ۔ لیکن جوان بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ہے شہادت پڑھنے کا وقت، بس میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جب علی اکبر سے گھوڑے پہ نہ رہا گیا اور اس نے چلا کر آواز دی تھی، یا ابا تاہو علیکہ منی السلام،
اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں میں آواز ٹکرائی, حسین تیورا کے غش کھا کے گر پڑے تھے, چلا نہ جاتا تھا, جلتی ریت پہ کوہنیوں گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا تھا حسین, نہ جانے کیسے پہنچے یا علی یا علی چلاتے ہوئے پکارتے ہوئے. علی اکبر کے سر کو جب زانو پہ رکھا تھا کچھ جان باقی تھی, رخسار پہ رخسار رکھ کے احوال پوچھا. علی اکبر نے سلام کیا بابا کو, پوچھا حسین نے میرے لال کس حال میں ہے. علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ, بڑی اذیت میں ہوں. اب یہ کیسا امتحان ہے حسین کا, دونوں زانو زمین پر, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر, دوسرے ہاتھ سے برچھی کا پھل جو کھینچا, جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا, ادھر کلیجہ نکلا, علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے لاشا اٹھا لیا مگر چلا نہ گیا, واپس رکھا, خیموں کا رخ کر کے آواز دی, اے اطفال بنی ہاشم آؤ, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے, واہ حسینا پکارتے ہوئے. حسین نے علی اکبر کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے, لاشے کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا, کھینچنا شروع کیا. بچے پہنچ گئے, بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو خیمہ گاہ میں پہنچا دیا. بیبیاں جمع ہو گئیں, بیبیاں جمع ہو گئیں, علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں. اچانک ثانیہ زہرہ نے دیکھا کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی. جب ام لیلہ نظر نہ آئی, فضا سے کہا فضا جا علی اکبر کی ماں کو تو بلا کر لا. سنو عزادارو, ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ رات بھر ام لیلہ اپنے علی اکبر کو تیار کرتی رہی. ابھی کچھ دیر پہلے کتنے اطمینان سے کہا تھا جا بیٹا اپنی پھوپھی سے اجازت لے, میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی. اب سنو کیا ہوا, جو ہی فضا جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی, عجیب منظر دیکھا. ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی, کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی, چلاتی جاتی تھی, لوگو لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا, ارے مجھے راستہ بتاؤ, مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جا. اپنی آزاد اپنے مام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد, ہم کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ, جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں زخمی ہیں, خاص طور پر ایک مومنہ کے لیے کہا گیا ایسا قلیل ہیں, بے حق بیمار کربلا, ان سب کو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما. بار الہا مومنین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے. بار الہا ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. یہ ہمارے دونوں شہدائے عزیز علامہ آفتاب حیدر جعفری اور جناب شاہد علی مرزا, ان کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرمانا. بار الہا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ہمیں ہمیشہ اپنے شہداء کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک گزارش اور کر رہا ہوں آپ سے کہ پرسوں یعنی 27 کو نشتر پارک میں 2 بجے وہی میدان سجے گا, عظمت ولایت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے, ویسے تو ہر جگہ اعلان ہو چکا ہے, لیکن کوئی عذر شرعی نہ ہو تو آپ حضرات ضرور اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ, اور بغیر کسی خوف و خطر کے آئیے گا. اکثر ایسے موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ افواہیں اڑتی ہیں کہ وہ 600 سائٹ داخل ہو گئے بمبار 12, اور میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی ہاں ہو سکتا ہے 25 داخل ہو جائے, کیا کر سکتے ہیں, میں کسی کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. ہاں ایک بات جانتا ہوں, جسے یہ ڈر ہو کہ وہ مار دیا جائے گا وہ نہیں آئے, وہ بالکل بھی نہیں آئے.
اور جسے یہ پتا ہو کہ مجھے کبھی بھی نہیں مرنا آج کے بعد, وہ تو بالکل بھی نہیں آئے, وہ بالکل ہی نہ. ہاں جسے یہ یقین ہے کہ اسے موت آنی ہے تو وہ ضرور آنا, کیونکہ اس سے عظیم موت کوئی بھی نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو یا تو علی کا ذکر سننے جا رہا ہوں یا علی کا ذکر سن کے آ رہا ہوں. عزاداری میں, اہل بیت کے ذکر میں موت آ جائے, اس سے بڑی کوئی موت ہے؟ ہم تو دعا یہ کرتے ہیں, مالک تیرا ذکر کرتے ہوئے یا تیرا ذکر سنتے ہوئے, اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے, اہل بیت کا ذکر سنتے ہوئے, علی کا ذکر سنتے ہوئے, علی کا ذکر کرتے ہوئے, علی کے راستے میں قدم نکلے موت آ جائے, اس سے بڑی کون سی موت ہے میرے بھائی؟ تو جس کو یقین ہے مرنا ہے تو وہ ضرور آنا, اور انشاءاللہ خدا عزت دینے والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا, شہید علامہ آفتاب حضرت جعفری, شہید شاہد علی مرزا اور تمام شہدائے ملت کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا.